السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں میں خوش آمدید۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان،
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان۔ صدائے جہاں کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے شو میں ہم آپ کے لیے بہت کچھ لے کر آئے ہیں۔ پہلے آپ کو نگہت بتائیں گی کہ آر این این کی جانب سے آج آپ کیا سننے والے ہیں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی وائس آف امریکہ کی جانب سے وہ رپورٹس جو آج کے شو میں شامل ہیں۔ جی نگہت۔
جی بالکل سارا، پہلے ہم بتاتے ہیں آر این این کا لائن اپ۔ آج جن موضوعات پر بات ہوگی ان میں سب سے پہلا موضوع ہے پاکستان کے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم کے دوران پاک فوج کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کے بارے میں ایک رپورٹ۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے چار اضلاع میں غیر مراعات یافتہ افراد کے لیے شروع ہونے والے سوشل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے بارے میں، اور اس کے بعد آپ سنیں گے نمک کے زیادہ استعمال سے صحت پر پڑنے والے اثرات پر ایک معلوماتی رپورٹ، اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج کل سوشل میڈیا پر جاری ایک رجحان یعنی سیلفی بنانے کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو یہ تو تھا آج کا ہمارا آر این این کا لائن اپ۔ اب دوبارہ سے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کن موضوعات پر آپ کے لیے رپورٹس لے کر آ رہی ہیں۔ جی سارا۔
نگہت، وائس آف امریکہ کی جانب سے آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکی صدر باراک اوباما کے کانگریس کے سامنے سالانہ خطاب اسٹیٹ آف دا یونین کی۔ اس خطاب کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس میں اس مرتبہ خارجہ پالیسی سے متعلق جو بیانات دیے گئے انہیں تجزیہ کار کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک بین الاقوامی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان فرق اگر بڑھتا رہا تو اگلے سال دنیا کی 1% آبادی باقی 99% کی کل دولت سے زیادہ کی مالک ہوگی۔ اس کی تفصیلات ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے وائٹمن ڈی اور ہائی بلڈ پریشر کے درمیان تعلق کے بارے میں، اور پروگرام کے آخر میں بات ہوگی امریکی پرندوں کی۔ یہ تو تھا وائس آف امریکہ کی جانب سے لائن اپ، اور آپ نے یقیناً اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کے شو میں بہت سے مختلف موضوعات پر دلچسپ رپورٹس ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ ایسے بہت سے پہلوؤں کو ٹچ کیا جائے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ بھی ہیں، آپ کے لیے اہم ہیں، اور آپ کے لیے نئی سے نئی معلومات بھی لے کر آئیں گے۔ تو جناب، آج کے شو کی پہلی رپورٹ کا وقت اب ہو رہا ہے، اور وہ سننے کے لیے ہم چلیں گے ایک مرتبہ پھر اسلام آباد نگہت امان کے پاس۔ جی نگہت۔
جی بہت شکریہ سارا، آپ نے ہمیں لائن اپ بتایا۔ ہمارے پاس پہلی رپورٹ جو ہے وہ ہے شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم کے حوالے سے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاک فوج کی جانب سے آپریشن ضرب عزم جاری ہے، اور گزشتہ دنوں پاک فوج کے ترجمان عاصم سلیم باجوہ نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاک فوج نے شمالی وزیرستان کا بیشتر علاقہ دہشت گردوں سے خالی کروا لیا ہے، اور پاک فوج آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رکھے گی۔ ان کے مطابق شمالی وزیرستان میں پاک فوج بلا تفریق تمام دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کر رہی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کو افغان سرحد کے قریب مزاحمت کا بھی سامنا ہے۔ پاک فوج نے آپریشن ضرب عزم گزشتہ سال جون میں شروع کیا، اور اس آپریشن کے نتیجے میں شمالی وزیرستان سے 1,000,000 آئی ڈی پیز نقل مکانی کر کے بنو میں کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں جو علاقے پاک فوج نے کلیئر کر لیے ہیں ان میں آئی ڈی پیز کی واپسی کے لیے بھی تیاریاں جاری ہیں، اور یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فروری کے مہینے میں آئی ڈی پیز کو دوبارہ ان کے علاقوں میں آباد کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپریشن ضرب عزم میں اب تک جو کامیابیاں فوج نے حاصل کی ہیں ان پر دفاعی مبصرین کیا رائے رکھتے ہیں، اس بارے میں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے حق نواز جیلانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
آپریشن ضرب عزم میں اب تک 2100 سے زائد شدت پسند اور دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ اس میں ایک بڑی تعداد غیر ملکی دہشت گردوں کی بھی شامل ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن ضرب عزم میں شمالی وزیرستان کے بیشتر علاقے کلیئر ہو چکے ہیں، جس میں میر علی، بویا، بیگان، ددہ خیل اور میران شاہ کے علاقے شامل ہیں۔ آپریشن ضرب عزم میں پاک فوج کے 30,000 جوان حصہ لے رہے ہیں، جبکہ اب تک دہشت گردوں سے جنگ میں 210 فوجی جوان بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ آپریشن ضرب عزم میں 1,000,000 سے زائد افراد نے نقل مکانی کی ہے۔ اس آپریشن کے متعلق سابق سفارتکار اور قبائلی امور کے ماہر ایاز وزیر نے ریڈیو نیوز نیٹورک کو بتایا۔
فاتح کے اندر جتنے بھی آپریشن ہوئے، خواہ وہ دونوں وزیرستانوں میں ہوں یا دوسرے ایجنسی خیبر میں، باجوڑ تک، ممن تک، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو آپریشن تو لانچ کیا جاتا ہے لیکن جو عوامل ہیں، جو وجوہات ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا۔ تک عوامل ایڈریس نہ ہو، جب تک فاٹا کے لوگوں کو اپنے علاقے کے ایڈمنسٹریشن حکمرانی میں شامل نہ کیا جائے، یہ مسئلہ حل ہونے کا ہے ہی نہیں. یہ پچھلے 67 سالوں سے فاتح آپ ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, گورن تو نہیں کر رہے. اگر یہ گورن ہوتا, اس میں لوگوں کی اپنی شمولیت ہوتی تو ان لوگوں کو پتا ہے, وہ اس علاقے کی رہائشی ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو سکا ہے, دہشت گردی سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے. لیکن افسوس کہ پچھلے 13 سالوں سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, لوگوں کو انوالو نہیں کیا جا رہا ہے. لوگ تکلیف اٹھا لیتے ہیں لیکن وہ جو اصلی مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو رہا.
آپریشن ضرب عزب کب تک جاری رہے گا؟ اس سوال کا جواب سیکورٹی ذرائع نے کچھ یوں دیا کہ ہم ابھی تو ٹائم فریم نہیں دے سکتے, لیکن آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ نہیں کیا جائے گا. آپریشن ضرب عزب کی کامیابیوں کے حوالے سے پاک افغان امور کے ماہر بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ سے ہم نے پوچھا.
یہ تقریباً کمپلیشن کے سٹیج پہ ہے. وہاں پر جو بارڈر ایریا ہے اس میں ہے ہمارے ٹروپ, اور اس کو کلیئر کر رہے ہیں. وہاں پر کافی سارے جنگل ہیں اور پہاڑیاں ہیں, اور جگہ جگہ جو انہوں نے بارودی سرنگیں لگائی تھی یا آئی ڈی لگائی تھی ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے. جو آئی ڈی پیز ہے ان کو بھی واپس ابھی ان کا پروگرام بنا رہے ہیں, تو یہ تو انتہائی کامیاب ہے. اس کے بعد ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں نمایاں کمی آئی ہے. ایک دو واقعات ضرور ہوئے ہیں, کچھ زیادہ المناک واقعات بھی ہوئے ہیں جیسے اسکول پہ حملہ تھا, لیکن ٹوٹل تعداد جو حملوں کی ہے وہ کم ہے. تو اس سے اور جس طریقے سے وہ سی پی پی پہلے بات کرتی تھی اور کیا اس کو پاکستان سے نکال کر جو ہے ان کو کچھ تو پکڑ دیا, کچھ تو مار دیا, کچھ جو ہے وہ باقی افغانستان میں چلے گئے, اور وہ تو اس طریقے سے انٹیگریٹ ہو گیا, وہ مختلف گروپوں میں بٹ گیا. اور جس طریقے سے یہ آپریشن ہوئے اکراس دی بورڈ, یعنی اس میں کوئی بیڈ طالبان اور گڈ طالبان کے ساتھ نہیں رکھا گیا, سب کو نکالا وہاں سے, تو اس کو بین الاقوامی طور پہ بڑا سراہا جا رہا ہے. اس لحاظ سے کافی کامیاب آپریشن.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے حق نواز جیلانی, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
جی یہ تو تھی آر این این کی رپورٹ پاکستان کے حوالے سے, اور اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی. ہر سال امریکی صدر آئین کے مطابق کانگریس کے دونوں ایوانوں کو ملک کی صورتحال اور مسائل سے نمٹنے کی اپنی حکمت عملی سے آگاہ کرتے ہیں. اس خطاب کو سٹیٹ آف دی یونین کہا جاتا ہے. پہلی بار یہ خطاب 8 جنوری 1790 کو امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن نے کیا تھا, لیکن ایسے دور بھی آئے جب صدر مملکت نے خطاب لکھ کر کانگریس کو بھجوا دیا. منگل کے روز صدر اوباما نے اپنا 6ٹا سٹیٹ آف دی یونین خطاب ایک ایسی کانگریس کے سامنے کیا جس میں ان کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی اپنی اکثریت کھو چکی ہے. خطاب میں انہوں نے ملک میں نسلی تفریق سے لے کر ماحولیاتی آلودگی کے مسئلے تک کو موضوع بنایا. انہوں نے اپنی حکومت کی معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ذکر بھی کیا, اور ساتھ ہی امیر افراد پر ٹیکس میں اضافے, کمیونٹی کالج کی تعلیم کو مفت کرنے, کم ترین اجرت میں اضافہ کرنے, اور ایسے خاندانوں کو بچوں کی کم قیمت دیکھ بھال فراہم کرنے کی بات بھی کی جس میں والد اور والدہ دونوں ہی ملازمت پیشہ ہوں. خطاب کے دوران صدر کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین نے تو کئی مرتبہ کھڑے ہو کر تالیاں بھی بجائیں. حزب اختلاف کے اراکین نے بھی کچھ موقع پر ان کا ساتھ دیا, لیکن کئی موقعوں پر وہ خاموشی سے ہی خطاب سنتے رہے. اس موقع پر امریکہ کے سپریم کورٹ کے جج صاحبان اور فوجی قیادت اور کئی خصوصی مہمان بھی موجود تھے. خطاب پر صدر اوباما کی جماعت اور حزب اختلاف کی ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے کیسے رد عمل کا اظہار کیا ہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں وائس آف امریکہ کے انجم ہیرلڈ گیل.
اپنے خطاب میں صدر اوباما کی جانب سے متعارف کرائی گئی متعدد تجاویز کو, جن میں امیر امریکیوں پر لاگو ٹیکس میں اضافہ کر کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے امریکیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینا شامل ہے, یقینی طور پر ریپبلکن جماعت کے ارکان مسترد کر دیں گے. انہی میں شامل ریپبلکن جماعت کے 9 منتخب سینیٹر کوری گارڈنر بھی شامل ہیں, جن کا کہنا ہے صدر صاحب کے پاس 6 سال تھے لیکن صورتحال بدتر ہی ہوئی ہے. لوگ ہر روز سخت محنت کر رہے ہیں تاکہ ان کا دال دلیہ پورا ہو سکے, اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم محنت کرنے والے امریکی خاندانوں اور ملازمتیں فراہم کرنے والے امریکیوں پر لاگو ٹیکس میں اضافہ نہ کریں, اور بدقسمتی سے بظاہر یہی صدر صاحب کا واحد منصوبہ ہے. اور ایران کے معاملے پر صدر صاحب کا کہنا ہے کہ مزید پابندیاں لاگو کرنے سے مذاکرات کا ناکام ہونا یقینی ہے, تاہم سینیٹر گارڈنر کا کہنا ہے کہ موجودہ بات چیت میں ایران کو بہت سی مراعات دی گئی ہیں. ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے ایوان نمائندگان کے رکن ایلیٹ انگل بھی مزید تعزیریں عائد کرنے کے حامی ہیں. مجھے پہلے بھی یہ محسوس ہوتا تھا اور اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ پابندیوں ہی کی وجہ سے ایران مذاکرات کی میز پر آیا ہے اور مزید پابندیوں سے ایران بہتر طور پر مذاکرات کرنے پر مجبور ہوگا۔ صدر صاحب کی جانب سے دنیا بھر میں جاری دہشت گردی کے انسداد کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر بھی ریپبلکن جماعت کے چند سرکردہ ارکان نے تنقید کی ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت کے ڈیوڈ سکاٹ نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
I would have loved to have seen him come out much more aggressive on the war.
میری خواہش تھی کہ وہ مسلمان شدت پسندوں کی جانب سے کی جانے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زیادہ جارحانہ رویہ دکھاتے، لیکن اس سلسلے میں وہ کمزور ثابت ہوئے اور دنیا میں انہیں اس حوالے سے کمزور ہی سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک اچھے انسان ہیں، لیکن جیسی دنیا ہے آپ کو ویسی ہی خارجہ پالیسی تشکیل دینا ہوتی ہے، نہ کہ ایک ایسی خارجہ پالیسی جو دنیا کے متعلق آپ کے تصورات کے مطابق ہو۔ کانگریس میں ریپبلکن جماعت کو اکثریت حاصل ہونے کے بعد صدر اوباما کا یہ پہلا خطاب تھا۔ گزشتہ نومبر میں ہوئے انتخابات سے پہلے ڈیموکریٹ جماعت کو امریکی سینٹ میں اکثریت حاصل تھی، تاہم اب ریپبلکن جماعت کو ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جی، یہ تو تھا صدر کے سالانہ خطاب پر کانگریس کے کچھ اراکین کا رد عمل۔ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں خارجہ پالیسی کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور صدر اوباما نے جہاں ایک طرف یہ کہا کہ امریکہ بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے یک طرفہ ایکشن لینے سے گریز نہیں کرے گا، وہیں افغانستان میں جنگی مشن کے اختتام کی جانب بھی توجہ دلائی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا کے بیشتر مسلمان امن چاہتے ہیں اور دولت اسلامیہ کو کمزور کرنے کی امریکی کوششیں جاری رہیں گی۔ خارجہ پالیسی سے متعلق صدر کے بیانات پر واشنگٹن کے تجزیہ کاروں کی رائے آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی تابندہ نعیم۔
صدر اوباما نے اپنے چھٹے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں امریکی کانگریس سے دولت اسلامیہ کے مقابلے کے لیے فوجی طاقت کے استعمال کی اجازت طلب کرنے کے ساتھ پشاور سے پیرس تک دہشت گردوں کا تعاقب جاری رکھنے کا عزم کیا، جسے ان کے حامی اور مخالف الگ الگ انداز سے دیکھ رہے ہیں۔
What he did not spend a lot of time talking about was the counter-terrorism.
جن چیزوں پر انہوں نے زیادہ بات نہیں کی وہ دہشت گردی پر قابو پانے کے معاملات تھے، دہشت گردی جس کا خطرہ امریکہ کو اب بھی درپیش ہے۔ انہوں نے افغانستان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا جنگی کاروائیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی، انخلا کی ٹائم لائن اور کتنی فوج افغانستان میں رکھی جائے گی، اس پر زیادہ بات نہیں کی۔ اس بارے میں بات نہیں کی کہ امریکہ داعش کا مقابلہ کیسے کرے گا، کیونکہ وہ چاہتے ہیں انہیں ایسے صدر کے طور پر جانا جائے جس نے دو جنگیں ختم کی ہیں۔
wants to be remembered as the president that ended two wars.
عراق اور افغانستان سے امریکی فوج کی واپسی، افغانستان میں نئی حکومت کے قیام اور امریکی فوج کو غیر ضروری جنگوں میں الجھانے کے بجائے اپنے اتحادیوں کا تعاون حاصل کرنے کو صدر اوباما نے اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دیا۔ واشنگٹن کے ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیسا کرٹس۔
We still have Taliban attacks in Afghanistan. So, you know, the job is not done.
ہمیں اب بھی افغانستان میں طالبان حملوں کا سامنا ہے، دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں ابھی افغانستان اور عراق میں کام ختم نہیں ہوا۔ بدقسمتی سے حقیقت صدر اوباما کی خواہش کے مطابق نہیں ہے۔
He has a problem with trying to square the reality with what he wants as his own legacy.
یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک معید یوسف کہتے ہیں کہ صدر اوباما نے شدت پسندی اور دہشت گردوں کے خلاف لڑائی میں پاکستان کے تناظر میں کوئی بات نہیں کی۔
پہلے تو ایک حقیقت ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کا یہاں پہ ایک روز بات چیت، ایک ہیڈ لائن نیوز جو بنتی تھی، وہ تو اب نہیں ہوگی۔ وہ معاملہ تو ختم ہو گیا، کیونکہ افغانستان میں 2014 کے بعد اب انخلا جو شروع ہوا ہے تو فوکس جو ہے وہ ہے فوجی، امریکی فوجیوں کی واپسی پہ، اور وہ آپ نے سنا انہوں نے اپنے سپیچ میں ذکر کیا اس کا۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، تو پاکستان سے تعلق تو اب یہ واضح ہے کہ چلتا رہے گا۔ راحیل شریف صاحب کا جو وزٹ تھا آرمی چیف کا، اس میں یہ بات واضح ہو گئی، لیکن اس طرح کا تعلق نہیں ہوگا جس میں روز ایک نکتہ چینی ہوگی، بات چیت ہوگی، وزٹس ہوں گے۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ نیو نارمل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔
صدر اوباما دوسری مدت کے لیے اپنے عہدے کی میعاد مکمل کرنے سے ایک سال اور تقریباً 11 مہینے کے فاصلے پر ہیں۔ نومبر 2016 کے صدارتی امریکی انتخاب میں صدر اوباما امیدوار نہیں ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین کا خیال ہے کہ صدر اوباما نے اپنے اسٹیٹ آف دا یونین خطاب میں اپنے باقی رہ جانے والے خارجہ چیلنجز کے بجائے امریکی معیشت کی کامیابیوں کا تذکرہ کرنا زیادہ پسند کیا۔ تابندہ نعیم،
اردو وی او اے واشنگٹن.
جی وائس آف امریکہ کی رپورٹس آپ نے سنی. یہاں پر پروگرام میں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد واپس آ کر بات کریں گے عالمی معیشت اور خیبر پختونخوا میں غریب لوگوں کے لیے شروع کیے جانے والے سوشل ہیلتھ انشورنس پروگرام کے بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے.
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد.
ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان, اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں نگہت امان. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے کچھ اہم رپورٹ سنی, اور اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ رپورٹس جن کا تعلق ہے تو پوری دنیا سے لیکن وہ آپ کو بھی متاثر کریں گی, کیونکہ یہ رپورٹس ہیں عالمی معیشت کے حوالے سے. عالمی مالیاتی ادارے یا آئی ایم ایف نے سال 2015 میں بین الاقوامی معیشت میں اضافے کی شرح کے اپنے اندازے میں کمی کا اعلان کیا ہے. ادارے کے مطابق اس سال عالمی معیشت میں ترقی کی متوقع شرح 3.8% کے بجائے 3.5% تک ہوگی. اس کی بڑی وجہ ادارے کے مطابق چین, روس, یورپین یونین اور جاپان کی معیشتوں کی سست روی ہوگی, اور اس کے علاوہ ادارے کے مطابق جہاں تیل کی قیمتوں میں کمی سے کئی معیشتیں فائدہ اٹھائیں گی وہیں کچھ کو نقصان بھی ہوگا. دوسری جانب غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی ادارے آکس فیم نے حال ہی میں ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اگر عالمی سطح پر امیر اور غریب کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق کو نہ روکا گیا تو اگلے سال تک دنیا کی 1% آبادی کے پاس باقی 99% آبادی کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ دولت ہوگی. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئیے سنتے ہیں وائس آف امریکہ کی بہجت جلانی سے.
آکس فیم کا کہنا ہے کہ عدم مساوات میں دھماکہ خیز اضافہ عالمی غربت کے خلاف لڑائی کی کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے.
Incredible concentration of wealth right at the top of society, which is deeply, deeply divisive.
آکسفیم کے میکس لاسن کہتے ہیں کہ معاشرے کے سب سے اونچے طبقے میں دولت کا ناقابل یقین ارتکاز جو بہت گہرے تنازع کا باعث اور اقتصادی طور پر انتہائی بے نتیجہ ہے, اس لیے ہم اس کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. یہ کرہ ارض کے لیے برا ہے, یہ معیشت کے لیے برا ہے, اور یہ معاملہ بظاہر مزید بگڑا ہے. غربت کی روک تھام کے لیے لاسن جیسے علمبردار پالیسی سازوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دولت مندوں پر مزید ٹیکس لگانے کی شروعات کے ساتھ شدید درجے کی عدم مساوات سے نمٹنے میں بھی اپنا کردار ادا کریں.
You've got mining companies in Africa that are busy making an absolute fortune and paying no tax.
میکس لاسن کہتے ہیں کہ افریقہ میں کانکنی کی ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو بے پناہ سرمایہ بنانے میں مصروف ہیں. ٹیکس کا تعلق صرف رقم سے ہی نہیں, بہتر یہ ہوگا کہ ٹیکس کو اسکولوں کے طور پر, ہسپتالوں کے طور پر دیکھا جائے. کریڈٹ سوئس اور فوربس بینک کے اعداد و شمار کو استعمال کرتے ہوئے آکس فیم کا کہنا ہے کہ دنیا کی 1% امیر ترین آبادی اس وقت دنیا کی 48% دولت کی مالک ہے, اور یہ شرح اگلے سال بڑھ کر 50% تک ہو جائے گی. یونیورسٹی کالج لندن کے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن سے وابستہ پروفیسر اینڈی گرین کہتے ہیں کہ عدم مساوات میں اضافے کی کئی وجوہات ہیں.
ٹیکنالوجیکل چینج وچ از بائسڈ ان فیور آف ہائر سکلز وچ ریڈیوسز دی ڈیمانڈ فار
ٹیکنالوجیکل تبدیلی جو زیادہ ہنر رکھنے والوں کے زیادہ حق میں ہوتی ہے, کم ہنر مند افراد کی مانگ میں کمی کا سبب بنتی ہے, اور اس کے نتیجے میں اجرتوں پر ان کی سودے بازی کی طاقت کم ہو جاتی ہے. ٹریڈ یونینز کمزور ہوتی ہیں تو کمپنیاں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں. پروفیسر گرین کہتے ہیں وہ طاقت حکومت کی پالیسی پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کی جاتی ہے.
لارج کارپوریشنز ہیو سو مچ لابینگ پاور ناؤ.
پروفیسر گرین کہتے ہیں کہ اس وقت بڑی بڑی کمپنیاں لابنگ کی بہت زیادہ طاقت رکھتی ہیں, اور قانون سے کمپنی کے لیے نہ صرف ہر انداز سے منافع کمانے کی صلاحیت پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے بلکہ اس اعتبار سے بھی فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے سب سے زیادہ کمانے والوں کی ادائیگی کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. وائس آف امریکہ سے اسکائپ کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے جرمنی کی فرائبرگ یونیورسٹی کے پروفیسر ٹم کریگر نے کہا کہ اخلاقی اور اقتصادی دلائل کے ساتھ ساتھ دولت اور عدم مساوات اور تشدد بھی آپس میں منسلک ہیں, جن میں دہشت گردی شامل ہے.
Even religious terrorism has a strong economic component.
پروفیسر کریگر کا کہنا ہے حتیٰ کہ مذہبی دہشت گردی تک میں ایک اقتصادی عنصر ہوتا ہے, اس لیے آپ مذہب کو سیاسی صورتحال سے, اقتصادی صورتحال سے, اطمینان کے فقدان کے اظہار کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور یہ وہ صورتحال ہے جب عدم مساوات ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جن خطوں میں دولت کی بڑھتی ہوئی عدم مساوات کی وجہ سے حالیہ برسوں میں سماجی بدامنی پیدا ہوئی ہے، ان میں سے ایک جنوبی یورپ ہے۔ یونان میں جو عالمی اقتصادی بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہوا، انتہا پسند سیاست میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی نگت، رپورٹ آپ نے سنی، اور یہاں میں یہ بتاتے چلوں کہ آکسفیم کے مطابق دنیا میں اب اس وقت ہر 9 میں سے ایک شخص سوا ڈالر یومیہ سے کم پر زندگی بسر کر رہا ہے، اور اگر مختلف ملکوں کی صورتحال دیکھی جائے تو بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں وقت کے ساتھ ساتھ ایون جو مڈل کلاس بھی تھی وہ اب غربت کی طرف دھکیلی گئی ہے، اور آکسفیم کا اشارہ اسی صورتحال کی جانب ہے۔ اگر امیر سے امیر تر ہوتے گئے اور غریب تر ہوتے گئے تو دنیا کی صورتحال ایسی ہو جائے گی جس سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس میں جیسے کہ رپورٹ میں ہم نے سنا بھی، صرف اکنامک مسائل ہی نہیں بلکہ سیکیورٹی کے مسائل بھی اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔
جی بالکل سارا، آپ نے درست کہا، اور رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ دنیا کی 1% جو امیر ترین آبادی ہے وہ 48% دولت کے مالک ہے، اور اگلے سال میں یہ 50% ہو جائے گی، اور اس کا مطلب ہے کہ عدم مساوات کا دائرہ مزید بڑھ جائے گا۔ اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہاں پر بھی دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے، امیر طبقہ ہے وہ زیادہ وسائل پر قابض ہے، اور جو غریب طبقہ ہے اس تک وسائل کی پہنچ نہیں ہو پاتی۔ تو اسی طرح گزشتہ کچھ سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو ملک میں مہنگائی ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جو غریب ہے غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ امیر ہے امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور لوگوں کو یہ شکوہ بھی ہے کہ حکومت ان کے فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ لیکن یہاں پر میرے پاس صوبہ خیبر پختونخوا کے غیر مراعات یافتہ طبقے کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا حکومت جرمن حکومت کی مدد سے صوبے کے 4 اضلاع کوہاٹ، چترال، مالاکنڈ اور مردان میں 20% غریب ترین خاندانوں کے لیے سوشل ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو خاندان اس انشورنس کے لیے رجسٹرڈ کیے جائیں گے انہیں ایک ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا، جس کی مدد سے وہ پبلک اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں اپنا مفت علاج کروا سکیں گے، اور یہ پروگرام 5 سال کے لیے ہوگا۔ ہمارے نمائندے فدا حسین نے اس پروگرام کے انچارج ڈاکٹر ریاض تنولی سے اس کی تفصیلات معلوم کی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
یہ بتائیے گا ڈاکٹر ریاض صاحب، اس پروگرام سے ابتدائی طور پر کتنے لوگ مستفید ہوں گے؟
یہ لگ بھگ بنتے ہیں 1,06,000 خاندان ہیں جو تقریباً 6 اور 6.5 لاکھ کے بیچ میں جو ہے ٹوٹل بینیفیشریز ہوں گے اس پروگرام کے، جو اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔
تو اس پر عمل کب سے شروع ہوگا؟
اس کا ایگریمنٹ 19 جنوری کو اسٹیٹ لائف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا، اور ہم نے اسٹیٹ لائف کو ٹائم دیا ہے 6 مہینے کا، کہ 6 مہینے کے اندر وہ دو بڑے کام کریں گے۔ ایک تو یہ کہ ہم ان کو ایک لسٹ دیں گے لوگوں کی، جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، ان کی ہم لسٹ دیں گے، وہ ان سب کو اپنے پاس رجسٹر کریں گے اور ان کو ہیلتھ کارڈ ایشو کریں گے 6 مہینے کے اندر۔
ٹھیک،
اور وہ 6 مہینے کا ٹائم شروع ہوتا ہے 20 جنوری سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو متعلقہ ضلع ہیں ان کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول کے جو اسپتال ہیں اور سرکاری یا پرائیویٹ، ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے تاکہ وہ لوگ جب بھی بینیفیشریز جو ہیں جو رجسٹرڈ لوگ ہیں بیمار ہوں تو وہ اس اسپتال میں جائیں اور اپنا علاج کروائیں۔
جن لوگوں کو اس پروگرام کے تحت یہ سہولت دی جائے گی، ان کو رقم ادا کر دی جائے گی، ان کے بارے میں معلومات وغیرہ پہلے سے جمع ہیں یا بعد میں جمع کریں گے؟
اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم ان لوگوں کو ڈائریکٹ پیسے نہیں دیں گے، پیسے ہم انشورنس کمپنی کو دیں گے، پریمیم دیں گے، اور وہ پریمیم طے شدہ پریمیم ہے، ایک خاندان کے اوپر ہم 1,700 روپے وہ انشورنس کمپنی کو دیں گے، اور انشورنس کمپنی خاندان کے جو رجسٹرڈ خاندان ہے اس کے ہر فرد کو 25,000 تک کا علاج مہیا کرے گی، سالانہ 25,000۔ اور وہ جو لوگ ہیں جن کی تفصیل جو ہے ہم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہم لیں گے، وہ ہمیں ان تمام خاندانوں کو ان کے پاس پورا ڈیٹا آئیڈینٹیفائی کر کے دیں گے۔ اس میں تھوڑی سی ظاہر ہے اونچ نیچ ضرور ہوگی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سروے ہوتا ہے، اگر ہم نیا سروے کرنے جائیں تو اس میں 4-5 سال نہ صرف لگتے ہیں بلکہ اربوں روپے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ تو فی الحال ہم اسی سے اکتفا کریں گے، اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس میں امپرومنٹ لائیں گے، اور ہم اس میں کہیں جو غریب لوگ رہ گئے ہیں وہ بھی اس میں انکارپوریٹ ہو جائیں۔
عموماً جب بھی اس طرح کے پروگرام شروع ہوتے ہیں تو اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ انڈر پریولیج لوگوں کی زمرے میں وہ لوگ بھی اسے فائدہ اٹھائے ہیں جو آلریڈی پریولیج ہیں۔ اس کو شفاف بنانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے؟
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ اس میں اونچ نیچ ضرور ہوگی. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس جو پاپولیشن کا ڈیٹا ہے اس میں ظاہر ہے وہ ڈیٹا ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ ہر بندہ جائے اور اس گھر کے اندر ہر بندے کو دیکھے اور خود ایسس کرے, وہ پوچھنے سے ہوتا ہے, پوچھ گچھ ہوتی ہے, اسے پوچھا جاتا ہے. ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے یا اس کا پڑوسی بھی اس کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اس میں اونچ نیچ ضرور ہوگی. لیکن جو تھرڈ پارٹی ہے جو انہوں نے ایویلیٹ کیا اس ڈیٹا کا, ان کا خیال ہے کہ یار 70% تک یہ ٹھیک ڈیٹا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس میں لوگ غلط بھی انٹر ہوئے ہیں, لیکن وہ بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو بہت بڑے کاروں میں پھرنے والے اور بنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں. وہ اگر 21% غریب ترین نہیں ہے تو 30% کے غریب ترین والے میں آئیں گے. تو کہیں نہ کہیں وہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں. پھر بھی ہم نے اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہی ہے, اس کا ایک اپنا پروجیکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ ہے جو میں اسے ڈیل کر رہا ہوں. ہمارا اپنا ایک پراپر جو ہے مانیٹرنگ ریولیوشن کا میکینزم ہے اور ہم اس کو شفاف بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے, کیونکہ اس پروجیکٹ کا فائدہ تبھی ہے کہ ہم وہی صحیح لوگ آئیڈینٹیفائی ہوں اور انہیں کو جو ہے یہ سہولیات میسر ہوں جن کو پہلے سے نہیں ہے.
اس پروگرام کو ابتدائی طور پر تو یہ چار ڈسٹرکٹس میں ماردان, ماراکنڈ, چترا اور کوہاٹ میں شروع کیا جائے گا, لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے اس کو ہلایا جائے گا صوبوں کے دیگر علاقوں میں. تو یہ کوئی ٹائم فریم وغیرہ ہے کہ کب تک یہ شروع ہو سکے؟
ہمارا اس پروجیکٹ کا ایک پی سی ون ہے جو کہ 5 سال کا ہے, لیکن انیشیل اپروول ہمیں 2 سال کی ملی ہے. تو کے ایف ڈبلیو نے پہلے سے ہمارے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے کہ مزید پیسے کے لیے 4 ضلع اور سپورٹ کریں گے. تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر ہم ابھی ہمارا یہ پروگرام جولائی تک اگر بینیفیشریز جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں تو اگلے 1 سال میں ہم اندازہ ہو جائے کہ اس کی یوٹیلائزیشن کتنی ہے. پھر ہمارے پی سی ون کی ظاہر اس حساب سے جب اس کی ریویو ہوگا تو اسی میں ہمارا پروگرام یہ کہ 2016 کے ہی آنکھ میں ہی ہم اس میں 4 ضلع اور انکلوڈ کریں سلولی اینڈ گریجولی, پھر 5 سال کے دوران پورے پروونس تک چلائیں.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ.
جی ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ آپ نے سنی صوبہ خیبر پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے چلائے جانے والے ایک نئے پروگرام کے بارے میں, اور ہیلتھ ہی ہمارے پروگرام کے اگلے حصے کا ٹاپک بھی ہوگی. آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ دلچسپ اور اہم رپورٹس ہم لے کر آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کہیں مت جائے گا, صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.rnn.fm اور www.urduvoa.com. پروگرام صدائے جہاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں نکہت امان, اور واشنگٹن کے وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان. رپورٹ پر جانے سے پہلے میں سارا آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی.
جی جی بالکل.
آپ بتائیں کبھی آپ نے نمک کے بغیر کھانا کھایا؟
نہیں, کیونکہ نمک کے بغیر ایسا لگتا ہے جیسے کھانے میں ذائقہ ہی نہیں ہے, اور بلکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں اوپر سے تھوڑا سا چھڑکتی ہوں ایکسٹرا, کیونکہ مجھے بھی تھوڑا سا تیز نمک کھانے کی عادت ہے. لیکن ایک دوست تھی میری جو یہ کہا کرتی تھی کہ کھانا بد ذائقہ نہیں ہوتا یا پھیکا نہیں ہوتا, صرف کھانے والے کا ذوق ہے جو اس کو اچھا یا برا بناتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ کھانے والے کے ذوق کے ساتھ تھوڑا سا نمک بھی ہے جو اس کو اچھا یا پھیکا بناتا ہے.
جی بالکل, آپ نے درست کہا, نمک کا استعمال کھانے کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, اور آپ کو شاید حیرت بھی ہو, لیکن جو لوگ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں اگر وہ مجھے سن رہے ہوں تو ان کو شاید یہ بات حیرت انگیز نہ لگے, کیونکہ ہمارے وہاں پہ ان علاقوں میں لوگ چائے میں بھی نمک کا استعمال کرتے ہیں, اور چینی وہاں پہ بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں. خاص طور پر میں اپنی بات کروں تو میں بھی چائے میں نمک پیتی ہوں اور کبھی بھی چینی نہیں پیتی, اور مجھے کبھی چینی والی چائے دی جائے تو میرا منہ بنا ہوتا ہے.
مجھے لگتا ہے کہ مجھے گلگت بلتستان ہی موو کر جانا چاہیے, کیونکہ جو عام جو ہم چائے پیتے ہیں وہ تو میں ویسے ہی شوق سے بالکل نہیں پیتی, لیکن میں کشمیری چائے بڑے شوق سے پیتی ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو لوگ چینی ڈالتے ہیں نا وہ بس چائے کو گڑبڑ کر دیتے ہیں, اور وہ چائے ایسی ہے جو واقعی نمک کے ساتھ اس کا مجھے مزہ آتا ہے. لیکن جس کو ہم عام طور پہ کالی چائے کہتے ہیں وہ میں ویسے ہی بڑی کم پیتی ہوں. تو لیکن میں کالی چائے میں بھی ٹرائی کروں گی تاکہ گلگت بلتستان میں مجھے ویلکم کیا جا سکے, مجھے خوشی سے قبول کیا جائے میری کھانا کھانے کی عادات کے ساتھ.
جی بالکل, آپ کو ویلکم کیا جائے گا اور آپ کو اسپیشل نمک والی چائے بھی پلائی جائے گی. آپ نے کہا کشمیری چائے, تو کشمیری چائے اسکردو میں بہت مزے کی بنتی ہیں, اور اکثر جب میں اسکردو میں ہوتی تھی تو میں اکثر جو ہمارے کشمیری فیملی فرینڈز ہوتے تھے ان کے گھر جا کے نمک والی کشمیری چائے پیتی ہوتی تھی. ہم کوشش کریں گے اگر کبھی ہمارا چکر لگے اسکردو تو ہم آپ کو لے کے جائیں اور وہاں پہ کشمیری چائے نمک والی پلائیں.
زبردست, میں تیار ہوں بالکل.
چلیں جی, آپ پاکستان آنے کا پروگرام بنا لیں. वैसे हम नमक की बात कर रहे हैं तो खाने के लिए नमक बहुत जरूरी है और खाने का जायका ही नमक से आता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह भी है और वो कैसे ये आपको बताएंगी हमारी नुमाइंदा फातिमा अजहर अपनी इस रिपोर्ट में।
वाशिंगटन में होने वाली एक नई तहकीक से पता चला है कि नमक का ज्यादा इस्तेमाल इंसानी जिस्म के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसकी ज्यादती इंसान को बीमारी में मुब्तला कर सकती है। आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में नमक के ज्यादा इस्तेमाल के बायस सालाना की बुनियाद पर 16.5 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर में बालिग अफराद की 99% आबादी रोजमर्रा जिंदगी में आलमी इदारे सेहत की जानिब से मुकर्रर करदा नमक की मकदार से 2 गुना ज्यादा इस्तेमाल करती है। रोजमर्रा जिंदगी में नमक के इस्तेमाल के हवाले से बात करते हुए तिब्बी माहिर जहूर अहमद बताते हैं,
नमक का लफ्ज जब हम डेली लाइफ में बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ये जो टेबल साल्ट है। कुछ खास हद तक तो जरूरी है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके गुर्दे जो है वो प्रॉपरली स्टमक को फिल्टर करके बाहर नहीं भेज पाते, या जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होता है या जिनके गुर्दे वीक होते हैं तो उनके अंदर जो है ये फिर पूलअप होता है, उसमें पानी की मकदार बढ़ती है, नमक की मकदार बढ़ती है और बिल आखिर उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है।
एक बालिग शख्स के लिए नमक की कितनी मकदार का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है, इस सवाल के जवाब में तिब्बी माहिर जहूर अहमद ने बताया,
6 ग्राम डेली जो है ना ये अलाउंस है इसका। गुर्दे कमजोर हैं या ब्लड प्रेशर है, दिल कमजोर है या किसी के जिगर का मसला है, उन कंडीशन जिसमें पहले ही इस समय पानी ज्यादा है उसमें फिर जो है इसकी मकदार हम कम करें।
डॉक्टर जहूर अहमद के मुताबिक गर्मी के मौसम में ज्यादा पसीना आने की सूरत में नमक का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है।
जैसे गर्मियों का मौसम आता है जब स्वेटिंग होती है तो उस वक्त तो नमक थोड़ा ज्यादा मकदार में लेना पड़ता है। सिमिलरली जो मजदूर या बाहर आउटडोर काम करने वाले लोग हैं गर्मियों में खास तौर पे जब स्वेटिंग होती है उस वक्त तो उनके जिस्म से पानी और निकास का लॉस होता है, तो उस वक्त तो उनको जो है ये नमक और पानी ज्यादा मकदार में लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेंगे तो उस वक्त जो है उनको हीट स्ट्रोक, बीपी लो होना, बेहोशी, गशी, ये मसले होते हैं।
एक और तिबी तहकीक के मुताबिक खाने में ज्यादा नमक के इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के इम्कान बढ़ जाते हैं जो लोगों में माजूरी और अमवात का भी सबब बन रही है, और दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब अफराद हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हैं। डॉक्टर जहूर अहमद के मुताबिक इन तमाम बीमारियों का इलाज खुराक में नमक की मकदार कम करने से मुमकिन है।
कोई भी चीज जो है वो बैलेंस में ठीक होती है, जितना जिस्म को एक जरूरत है डेली, अब उससे अगर ज्यादा लेंगे अगर तो गुर्दे वगैरह ठीक हैं, कोई और बीमारी मसला नहीं है तो वो तो चलो निकल जाएगा एक्स्ट्रा अमाउंट भी। बहुत सारे लोग उनमें यानी ब्लड प्रेशर ज्यादा होने का मैकेनिज्म इस तरह से है, यानी कि पैदा होते हैं उस वक्त अगर वो अंडर वेट है, उनका वजन कम है, तो कहते हैं कि उस वक्त उनके गुर्दों के अंदर जो फिल्टर करने वाले सेल है, नेफ्रॉन्स है, वो भी छोटे, उनकी तादाद भी कम होती है, पेट जो है वो कम ही रहती है, और बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं और अगर वो नमक लेंगे तो गुर्दे उनके जो है वो सारा नमक फिल्टर करके बाहर नहीं भेजते तो बिलाकर उनको जो है ब्लड प्रेशर का मसला शुरू हो जाता है।
तिब्बी माहरीन के मुताबिक रोजमर्रा जिंदगी में नमक का इस्तेमाल खासा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि मुनासिब मकदार में नमक के इस्तेमाल से मुतादित बीमारियों से भी बचाव मुमकिन है। प्रोग्राम सदाए जहां के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से फातिमा अजहर।
जी, नमक के इस्तेमाल के हवाले से रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट आपने सुनी और निगत, इसमें दिलचस्प बात यही थी कि डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि एग्जैक्टली कितना नमक जो है रोजाना खाना सेहत के लिए ठीक है, और 6 ग्राम नमक उन्होंने बताया कि खाया जाए रोजाना, और इसका मतलब यह है कि एक चाय की जो चमची होती है उससे ये जरा सा ही ज्यादा होता है 6 ग्राम, तो यकीनन ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जनाब, एक तरफ जहां नमक का ज्यादा इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर की एक वजह साबित हो ही चुका है, दूसरी तरफ इस मर्ज से यानी हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज से बचने का अब एक ऐसा जरिया भी तहकीक से सामने आया है जिसे अब तक हम सिर्फ अपनी हड्डियों के लिए ही अच्छा समझते थे। निगत, आप गैस कर सकती हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ?
जी बिल्कुल, आप विटामिन डी की बात कर रही हैं और इसके लिए मेरे ख्याल में सूरज सबसे अहम जरिया है।
बिल्कुल सही कहा आपने, विटामिन डी की मैं बात कर रही हूँ और हम यही समझते रहे हैं कि हमारे दांतों और हमारी हड्डियों के लिए अच्छा है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यूरोप में एक तहकीक की गई जिससे पता ये चला है कि जिस्म में विटामिन डी की मुनासिब मकदार हो तो इंसान ब्लड प्रेशर जैसे मोहलिक मर्ज से, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर जैसे मोहलिक मर्ज से बचने में भी कामयाब हो सकता है। इस रिसर्च की तफसीलात आपके लिए लेकर आई हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की सफिया काजम।
जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, उनमें हाई ब्लड प्रेशर होने का ज्यादा इम्कान होता है। ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ روزانہ وائٹامن ڈی لینے سے ہائی بلڈ پریشر ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں جو دل کے عارضے اور ذیابیطس کا سبب بنتے ہیں. یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹریلیا سے منسلک ماہر غذائیات ایلینا ہوپرنن کی نگرانی میں 1.5 لاکھ یورپینز پر ریسرچ کی گئی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سی جینز میں وائٹامن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. وہ کہہ رہی تھیں ایک بہت ہی اہم تحقیق ہے کیونکہ اس طرح سے وائٹامن ڈی کی کمی نہ ہونے سے ہم ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کے خطرے سے بچ جاتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر ہونے سے دل کے عارضے اور ڈائبٹیز ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس پر کی جانے والی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں جو قوت مدافعت نہ ہونے سے پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے ایک خطرناک بیماری ملٹیپل اسکلیروسس ہے، یعنی اعصابی کمزوری، اور دوسری کمزوریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں. وائٹامن ڈی کونسل کے مطابق جو لوگ غذا بخش کھانے نہیں کھاتے، جن میں سیاہ فام لوگ اور جو لوگ زیادہ وقت گھر کے اندر رہ کر گزارتے ہیں، عمر رسیدہ لوگ اور حاملہ خواتین، اور وہ لوگ جن کا وزن زیادہ ہو، ان میں ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہیپرنن کہتی ہیں کہ وائٹامن ڈی کی مقدار معلوم کرنے کے لیے بلڈ ٹیسٹ بہت مہنگا پڑتا ہے اور یہ ٹیسٹ عام طور سے کروایا بھی نہیں جاتا.
We can be pretty confident that we don't have severe problems with vitamin D deficiency if
ہیپرنن کہتی ہیں کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کو وائٹامن ڈی مناسب مقدار میں مل رہی ہے، زیادہ تر وقت باہر گزارنا چاہیے. اس طرح سے آپ پر سورج کی روشنی پڑتی ہے جو وائٹامن ڈی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ سامن مچھلی، مشروم، کوڈ لیور آئل، سارڈینز، ٹونا اور دودھ، چیز، دہی اور انڈوں میں وائٹامن ڈی پائی جاتی ہے. ہیپرنن کہتی ہیں کہ اگر ہر روز 400 سے 1000 انٹرنیشنل یونٹ وائٹامن ڈی سپلیمنٹ لیا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور اس طرح سے آپ ہائپر ٹینشن سے بچ سکتے ہیں. صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سو جیسا کہ نگہت نے بھی کہا اور ہم نے رپورٹ میں بھی سنا کہ وائٹامن ڈی کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے دھوپ. اگر دھوپ میں وقت گزارا جائے اور تھوڑا سا یہ کوشش کی جائے کہ سارا دن کمرے کے اندر ہی نہ بیٹھیں تو یقیناً وائٹامن ڈی جسم پیدا کر پاتا ہے. لیکن ایک اور بڑا اہم ذریعہ ہے، وہ ہے دودھ. اور دودھ نگہت، بہت سے بچے جو ہیں وہ پینا کو زیادہ پسند نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو بچپن میں پسند تھا دودھ؟
یقین کریں، اب جب دودھ کی آپ بات کری، ناپسند جو چیز ہوتی ہے وہ اس میں دودھ ہے، کیونکہ میں دودھ نہیں پی سکتی. لیکن کچھ عرصے پہلے جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا ہیموگلوبن بہت زیادہ کم ہے تو آپ کو دودھ پینا پڑے گا، تو میں ناک پکڑ کے ایک ہی سپ میں وہ سارا میں پی جاتی تھی بڑی مشکل سے.
یعنی آپ دودھ دوائی کی طرح استعمال کریں گی؟
سیریسلی، میں دوائی کی طرح یوز کرتی تھی، لیکن اب میں نے پھر سے چھوڑ دیا ہے دودھ پینا. لیکن دوسری بات جو تھی کہ دھوپ میں بیٹھنا میرے خیال میں ضروری ہے اور ہم سب کو بیٹھنا چاہیے، لیکن آج کل کی اگر ہم اپنی روٹین دیکھیں نا، صبح شروع ہوتا ہے آفس سے اور جا کے واپس ہم اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور باہر نکلنے کا ہمیں بہت کم ٹائم ملتا ہے. اسپیشلی میں اپنی بات کروں تو میں بہت کم باہر نکلتی ہوں اور دھوپ میں تو میرا جانا ہی نہیں ہوتا. تو مجھے لگتا ہے کہ اب میں ایک آدھ گھنٹہ آفس میں سے نکال کے باہر دھوپ میں بیٹھ جاؤں تاکہ مجھے وٹامن ڈی ملے.
بالکل، اور ہو سکتا ہے جیسے اگر آپ اسکرپٹ پہ کام کریں یا کسی چیز پہ تو کچھ صفحے پرنٹ کر کے باہر لے جا کے دھوپ میں بیٹھیں. اور میں آپ کو مشورہ یا نصیحت اس طرح کر رہی ہوں جیسے میں بہت سے کام کرتی ہوں، اور آج کل تو بلکہ جتنی سردی ہے یہاں پہ اور ہر وقت بادل ہی چھائے رہتے ہیں تو سورج ویسے بھی بڑے دن ہو گئے ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو نکلے گا تو جناب اس سے ملاقات بھی کریں گے اور کہیں گے بھی تھوڑا سا وائٹامن ڈی ہمیں بھی دے دو، کیونکہ دودھ پینا مجھے بھی کافی مشکل لگتا ہے. اور یہ تو تھی جناب کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ، لیکن اہم یہی ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور دودھ اور دھوپ اور وائٹامن ڈی اور نمک کی صحیح مقدار، ان سب پہ ہی نظر رکھیں. یہاں پہ ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، اور اس کے بعد کچھ دلچسپ رپورٹس آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور اس میں سے ایک رپورٹ میں تو یقیناً آپ کو اپنی جھلک بھی نظر آئے گی. ہمارے ساتھ ہی رہے گا سدائے جہاں، کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا.
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sejradio اور facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام سدائے جہاں، اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ رپورٹ میں جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی چیز شیئر کرنا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بچپن گزارا اور صبح صبح اٹھ کے سردیوں میں اور گرمیوں میں اسکول جاتے تھے, اور ایک چیز جو بڑی خوبصورت لگتی تھی وہ یہ تھی کہ جب صبح کو 6:30 بجے ہم اسکول وین کا انتظار کر رہے ہوتے تھے تو بہت سے پرندے ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اڑ رہے ہوتے تھے اور بڑی ان کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی ہوتی تھی, اور لگتا تھا کہ جی یہ ہمارے ساتھ اسکول جانے کے لیے یہ بھی تیار ہو گئے. لیکن امریکہ میں میں نے یہ نوٹ کیا کہ کم از کم جس علاقے میں میں رہتی ہوں, بہت سے شہری علاقوں میں پرندوں کی چہچہاہٹ ذرا کم کم ہی سنائی دیتی ہے, تو یہ چیز میں تو بہت مس کرتی ہوں. آپ بتائیے نگہت, آج کل کیا حال ہے پرندوں کی چہچہاہٹ کا اسلام آباد کی فضاؤں میں؟
ویسے یہاں پہ بھی یہی کچھ صورتحال ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ شہروں میں پرندے بہت کم ہوتے جا رہے ہیں, اور اسپیشلی جو یہاں پہ کام ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے درخت کاٹے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ درخت پرندوں کے مسکن ہیں اور وہ اپنا گھر درختوں پہ بناتے ہیں, تو درختوں کی کمی کی وجہ سے پرندے کم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اگر میں گلگت بلتستان کی بات کروں تو وہاں پہ اب بھی خوبصورت پرندوں کی آوازیں سننے کو ملتی ہیں, اسپیشلی جب صبح صبح آپ نے جیسے کہا کہ اٹھا جائے اور باہر لان میں تھوڑا سا چلا جائے تو واقعی میں اتنی مزے کی اور خوبصورت آوازیں ہوتی ہیں کہ دل کرتا ہے وہیں پہ بندہ بیٹھے. تو ہم اس چیز کو مس کر رہے ہیں یہاں پہ بھی, اسلام آباد میں بھی.
اور یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر جاندار کی موجودگی ہی ماحول میں توازن کا ذریعہ بھی ہوتی ہے. انسان, حیوان, درخت, نباتات, سب کا آپس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے, اور سبھی ایک دوسرے پہ کسی نہ کسی طرح ڈپینڈ بھی کرتے ہیں. اور اگر پرندوں کی بات کی جائے تو وہ اپنے پروں اور اپنے فضلے کے ذریعے بہت سے بیج بھی ایک سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں اور بڑی اہم ڈیوٹی ادا کرتے ہیں. اور پھر ایک پرندہ جن دوسرے کیڑے مکوڑوں کو کھاتا ہے ان کی آبادی بھی پرندوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے. اور امریکہ کی اگر بات کی جائے تو دلچسپ ایک رپورٹ میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. یہاں پہ ہر سال سردیوں کے موسم میں پرندوں کے شائقین جمع ہوتے ہیں, اور ان کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف علاقوں میں پرندوں کی مختلف اقسام کی تعداد کا اندازہ لگا سکیں. اس بارے میں ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے لے کر آئی ہیں وائس آف امریکہ کی شہناز نفیس, آئیے سنتے ہیں.
واشنگٹن کے جنوب میں واقع ماؤنٹ ورنن کے علاقے میں ایک گروپ انواع و اقسام کے پرندوں کو دیکھنے کے لیے بہت پرجوش ہے. سٹاٹ ڈیوس تو پرندوں کی تلاش میں سفر تک کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں
They come in so many different shapes and sizes. Their feathers are so beautiful.
وہ بہت سی شکل و شبہات اور حجم کے ہوتے ہیں, ان کے پر بہت خوبصورت ہوتے ہیں. امریکہ کی قومی علامت بالٹ ایگل یعنی گنجا عقاب ایک عرصے سے معدوم پرندوں کی فہرست میں شامل رہنے کے بعد حالیہ برسوں میں پھر سے اپنی جگہ بنا رہا ہے. پرندوں کے شائقین نے پوٹامک دریا کے پار درختوں پر ایک ایسا ہی عقاب دیکھا. یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کے خیال میں یہ ایک نو عمر عقاب ہو سکتا ہے. اس سال پرندوں کے لگ بھگ 70,000 شائقین نے 2,400 سے زیادہ مقامات پر عام لوگوں کی ایک سب سے بڑی اور سب سے طویل دوڑ کی سائنسی کوشش میں حصہ لیا.
I think it's really exciting to know that you're part of an event that includes thousands of people all over the country.
میرا خیال ہے کہ یہ جان کر واقعی بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ ایک ایسے اہم واقعے کا حصہ ہیں جس میں پورے ملک سے ہزاروں لوگ شامل ہیں. ہر اس پرندے کے لیے جسے دیکھا یا سنا گیا ایک فہرست مرتب کی جاتی ہے. سائنسدان اس ڈیٹا کو پرندوں کی آبادی کے رجحانات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہیری گلاس کو ایک عشرے سے کرسمس برڈ کاؤنٹ میں حصہ لے رہے ہیں.
I think it's a tremendous use of a lot of unofficial talent.
میرا خیال ہے کہ یہ پرندوں کے بارے میں معلومات رکھنے کے لیے ملک بھر کے بہت سے غیر سرکاری ٹیلنٹ کا ایک شاندار استعمال ہے. پرندے ماحولیاتی صورتحال کا ایک سب سے یقینی مظہر ہے. قومی اڈوبن سوسائٹی کے چیف سائنٹسٹ گیری لینگم اس سے اتفاق کرتے ہیں. آب و ہوا سے متعلق آڈوبن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شمالی امریکہ کے نصف پرندے یعنی 588 قسموں میں سے 314 اقسام کے پرندے آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے سخت خطرے میں ہیں. اس اثر کے دائرے میں ہر سائز, ہر قسم اور ہر جگہ کے تمام پرندے آتے ہیں. اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ گرم تر موسم سرما کے باعث شمالی امریکہ کے پرندے موسم سرما میں اب مزید شمال کی جانب منتقل ہو رہے ہیں. پرندوں سے دلچسپی رکھنے والے جیمی ریڈی نے ورجینیا میں اس فرق کا مشاہدہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں آپ انہیں سال کے غیر معمولی اوقات میں دیکھتے ہیں. لینگم کا کہنا ہے کہ دوسرے عوامل بھی پرندوں کی آبادیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں.
You can imagine the birds that live along the beach or along the rocky shoreline as sea levels are rising around the world. That is
آپ ان پرندوں کا تصور کر سکتے ہیں جو ساحل کے ساتھ ساتھ یا چٹانی ساحلی پٹیوں کے پاس رہتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں سمندر کی سطحیں بلند ہو رہی ہیں. یہ تبدیلی انہیں دو گنا زیادہ متاثر کر رہی ہے. آپ اس بارے میں سوچیں کہ ہمارے دلدلی علاقے کم ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر دنیا بھر میں تقریباً 95%. لینگم کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی تبدیلی پر اثر انداز ہونے والے معدنی ایندھن کے استعمال میں کمی کی جانی چاہیے اور پرندوں اور ان کے طبعی مسکنوں کو بچانے کے لیے مزید تحفظاتی کوششیں کی جانی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اقدامات نہ کیے گئے تو اس صدی کے آخر تک پرندوں کی متعدد قسمیں مٹ جائیں گی اور پرندوں کے شائقین ان کے بغیر رہنے کا تصور نہیں کر سکتے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی. سارا، یہاں پہ میں اپنے سننے والوں کو بتاتی چلوں کہ صدا جہاں کے ایک پروگرام میں ہم نے ایک تحقیق شیئر کی تھی جس میں یہی کہا گیا تھا کہ گزشتہ 30 سالوں میں یورپ میں پرندوں کی تعداد میں حیرت انگیز کمی دیکھی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ جو بتائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ کاشتکاری کا جو جدید طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک ریزن ہے، اور اس کے علاوہ پرندوں کے قدرتی مسکنوں کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے بھی یہ تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ رپورٹ میں بھی بات ہوئی کہ اس صدی کے آخر تک متعدد پرندوں کی نسلیں ختم ہونے کا خطرہ ہے، جو کہ ایک افسوسناک بات میں کہوں گی. ایک اور چیز جو موسم سرما کے حوالے سے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی اپنے لسنرز کو، ہر سال موسم سرما میں جو دیگر ممالک سے بہت سارے پرندے پاکستان آتے تھے، گزشتہ چند سالوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان پرندوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس طرح پہلے بھی ہم نے کہا کہ ان کے قدرتی مسکن کو چھیڑا جا رہا ہے، اور دوسرا موسمی تبدیلیاں بھی ہیں، اور تیسرا ان پرندوں کا ضرورت سے زیادہ شکار بھی ہے جس کی وجہ سے یہ تعداد کم رہ گئی ہیں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان پرندوں کو بچانے کے لیے ہر سطح پر اقدامات اٹھائیں، اور ہم اپنے سننے والوں کو بھی کہیں گے کہ وہ پرندوں کا خیال رکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول کا خیال رکھیں.
بالکل صحیح کہا نگت آپ نے، کیونکہ جیسا ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ہر جو جاندار اور جو نباتات ہیں، درخت ہیں، ان سب کا ہی اس زمین پہ بہت گہرا تعلق ہے، اور کہیں بھی اگر بیلنس خراب ہوا تو وہ سب کو ہی متاثر کرے گا. اور یہ تو تھی کچھ سیریس بات، لیکن اب مجھے پتا کہ نگت کے پاس ایک بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے، اور جو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب آپ کو بھی اپنی جھلک اس میں نظر آئے گی، تو نگت ذرا دکھائیے ہمیں آئینہ ریڈیو کے ذریعے.
ضرور دکھاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آپ بتائیں، آپ کو شوق ہے تصویریں کھینچوانے کا؟
تصویریں کھنچوانے کا شوق ہے، لیکن سیلفی لینے کا مجھے بالکل شوق نہیں، کیونکہ میں نے جب بھی ٹرائی کی ہے بہت ہی بری تصویر آئی ہے، کسی بھی اینگل سے اچھی نہیں آتی میری سیلفی. اس لیے میں دوسروں کو کہہ دیتی ہوں بھائی آپ میری تصویر اتار دیں، اور جب کبھی میں اکیلی ہوتی ہوں تو میں 2-4 سیلفیز لیتی ہوں، دیکھتی ہوں، پھر میں سارے ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، وہ کسی کام کی نہیں آتی میری.
اس کا مطلب ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی سیلفیز کو اپلوڈ نہیں کرتی؟
وہ اس قابل ہی نہیں ہوتی نگت کہ وہ اپلوڈ کی جا سکیں، بہت بری شکل آتی ہے.
لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے اس کو تو بہت زیادہ، حد سے زیادہ سیلفیز بنانے کا شوق ہے، اور یہ ہم فیس بک اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے بھی رہتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. دنیا میں جو پہلی تصویر بنائی گئی تھی وہ 1826 اور 1827 کے درمیان کھینچی گئی تھی. کسی انسان کی جو تصویر بنائی گئی وہ 1838 میں بنائی گئی تھی، اور اس زمانے میں یہ تصویریں بلیک اینڈ وائٹ ہوا کرتی تھیں. اس کے علاوہ ایک اور مزے کی بات یہ بھی ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ اور یورپ کے لوگ اپنے مردہ رشتے داروں کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اور اس طرح وہ اپنے رشتے داروں کی تصاویر یادگار کے طور پر اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور ان تصاویر کو اپنا خاندانی اثاثہ سمجھتے تھے. اور اب تصویریں بنانے کے نت نئے طریقے سامنے آ رہے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر سارا نے بھی بات کی کہ سیلفی بنانے کا بہت ہی عام ہو چکا ہے. آج کل کے نوجوان سیلفی بناتے ہوئے ایک خاص پوز بھی بناتے ہیں، اور وہ پوز کیوں بناتے ہیں وہ خود انہیں کی زبانی ہم سنتے ہیں سوالیہ گل کی رپورٹ میں.
پچھلے کچھ عرصے سے اپنی تصویریں کھینچنا اور انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا بہت عام ہو چکا ہے. سوشل میڈیا نے جو بہت سے رجحانات متعارف کرائے اور انہیں فروغ دیا ہے، ان میں سے ایک سیلفی بھی شامل ہے. سیلفی یعنی اپنے موبائل فون یا کیمرے سے اپنی تصاویر بنانا. سیلفی بنانے کا فیشن اتنی تیزی سے فروغ پایا کہ یہ لغت کا حصہ بن گیا، اور آکسفورڈ ڈکشنری نے اسے 2013 کا بہترین لفظ قرار دیا. سیلفی لینا ہر ایک کو پسند ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی تصویر تھوڑی ہٹ کے ہو. اسی سیلفی کے شوق میں نوجوان اپنا ایک مخصوص پوز بھی بناتے ہیں. ریڈیو نیوز نیٹورک کی ٹیم نے بھی کچھ نوجوانوں سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ تصویر بناتے وقت ان کا ایک مخصوص سٹائل یا پوز کیوں ہوتا ہے؟ تو ان کا جواب کچھ یوں تھا،
ایٹیٹیوڈ شو کرنے کے لیے، بندے کو امپریس کرنے کے لیے تاکہ اچھے لگیں، اس وجہ سے سٹائل مارتے ہیں۔
لڑکیاں جو ہے زیادہ تر نا پوز مار کے ہی تصویر کھینچواتی ہے، تو لڑکے زیادہ ان کو دیکھ کے اٹریکٹ ہوتے ہیں، پوز سے ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ،
اس لیے دیتے ہیں پوز کے کیونکہ پکچر اچھی ہے، اس کو ڈی پی پہ لگانے کے لیے
تاکہ کیوٹ آئیں۔
امپریشن زیادہ تر اس لیے پوز بنا جاتے ہیں کہ کوئی دیکھے تو اچھا لگے، زیادہ تر وہ سیلف کو اچھا لگے تو ہم وہی پوز سلیکٹ کرتے ہیں، مطلب کہ مجھے پسند ہے،
ہماری پکس اٹریکٹیو ہوں، سب کو اچھی لگے اور ہم ڈیفرنٹ لگے، یہ ہمارا پوز ایسا ہونا چاہیے ایسا کہ کسی کا نہ ہو۔
جو بھی پکس ہماری دیکھے وہ اس کو سب سے پہلے کہیں نہیں یہ بندی اچھی ہے۔
بالکل، تاکہ لڑکیاں اٹریکٹ ہوں اور مطلب بوائز بھی اٹریکٹ ہوں، جب فیس بک پہ خاص طور پہ جب پکس ڈالتے ہیں تو سب سے یونیک ہماری پک لگے اس وجہ سے، اور لائکس بھی زیادہ ہوں۔
میں چاہتی ہوں میں اچھی لگوں، پیاری ہے، سٹائلش پک ہے،
اس لیے بھی ہم لوگ یونیک تصویر بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اگر کوئی جی ایف اگر ہماری ہے تو وہ بھی دیکھ کے اٹریکٹ۔
اسپیشل پوز اس لیے دی جاتے ہیں تاکہ جو دیکھنے والا اس کے لیے تو تھوڑی اٹریکشن ہو، ہم ذرا دوسروں کو اٹریکٹیو لگیں، اس لیے ہم اسپیشل قسم کے پوز بناتے ہیں۔
سوشل میڈیا آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ انوالو ہے اس میں، ایک لوگوں کا سمجھ لو کہ دیکھا دیکھی ایک ایٹیٹیوڈ بن چکا، کسی کو پتا نہیں کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ریزن مطلب جو جس بھی چیز کی ہوتی ہے نا، اس طرح سے لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس اتنی نہیں ہے کہ کیوں بنا رہے ہیں، بس اس نے لگا دی، اس نے بنا دی، میں بھی ایسا کاپی کر لوں گا، میں بھی ویسا کروں،
وہ بس ایک مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ اس پوز میں ہماری اچھی پکچر آتی ہے تو اس لیے،
ویسے سٹائل مارنے کے لیے، تھوڑا لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے، اور کیا،
ہم امپریس کرنے کے لیے کسی کو،
جو پکچر دیکھ رہے ہیں ان کو ہمیں اٹریکٹیو لگے اس لیے۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے صالحہ گل۔
آپ نے لوگوں کی باتیں سنی، سارا آپ بتائیں آپ کو کیسی لگی لوگوں کی باتیں؟
مجھے بہت مزہ آیا لوگوں کی باتیں سن کے، اور یہ جو پوز بنانے والی بات ہے نا، اور خاص طور پہ اوور دا ٹائم لوگوں نے اس پوز کو ماسٹر کر لیا، وہ اس کے ماہر ہو گئے، ان کا خیال ہے کہ خاص اینگل پہ جب وہ اپنا چہرہ رکھیں گے تو وہ سیلفی میں بہت ہی اچھا آئے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کی ہزاروں تصویریں ہیں جس میں وہ بالکل ایک جیسے لگ رہے ہیں، اور کوئی فرق نہیں ہے ایکسپریشن میں، کوئی فرق نہیں، یہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی اس موقع پہ وہ خوش تھے یا نہیں تھے، اس موقع پہ دوستوں کے ساتھ تھے یا نہیں تھے، ہر موقع پہ بالکل آئیڈینٹیکل لگ رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب سے 5-10 سال بعد لوگ ریگریٹ کریں گے، ان کو پچھتاوا ہوگا کہ ہم ذرا اگر اپنا ایکسپریشن تھوڑا بدل لیتے تو شاید یہ تصویریں مزید یادگار ہو جاتی۔ لیکن بھائی اگر آپ کی سیلفی اچھی آ رہی ہے، آپ کو اینگل پسند ہے اپنا، تو ضرور کھینچیے تصویریں۔ میں نے تو جیسے کہا تھا کہ میرے تو ایک بھی سیلفی ڈھنگ کی نہیں آتی، لیکن نگت یہ آپ نے نہیں بتایا، آپ لیتی ہیں سیلفیز؟
مجھے کافی شوق ہے تصویریں کھینچوانے کا، تو میرا جو پوز ہے وہ اسمائلنگ والا پوز ہوتا ہے۔
چلیے یہاں پہ ایسا کرتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے سننے والوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی سیلفیز ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر بھیجیں، اس پہ پوسٹ کریں، تاکہ پھر ہم یہ دیکھ سکیں کہ جی آپ اس پوز کو بنانے میں کتنے ماسٹر ہو چکے ہیں، اور اگر آپ اس قابلہ سیلفی میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو جناب ہمارے فیس بک پیج پر آئیے، ایڈریس ہے facebook.com/sejradio، اور مقابلہ میں جیت ہار کسی کی نہیں ہوگی، بس یہ ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ آپ کی سیلفیز دیکھیں گے اور اپنے کامنٹس دیں گے، اور امید یہی ہے کہ کامنٹس آپ کی شخصیت کی طرح ہی شائستہ ہوں گے۔ اور یہاں پہ پروگرام ہمارا ہو رہا ہے ختم، خط آپ ہمیں کیسے لکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گی نگت امان، اور اس کے بعد میں آپ کو ای میل کا ایڈریس بھی ضرور دوں گی۔ جی نگت،
جی بالکل، آپ ہمیں خط بھی لکھ سکتے ہیں، اور خط لکھنے کے لیے پتہ بہت ہی آسان ہے، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد پر آپ ہمیں خط لکھیں، اور اس کے اوپر صدائے جہاں لکھنا مت بھولیے گا۔
خط لکھنے کا پتہ آپ نے سنا، اور اپنی سیلفیز بھیجنے کے لیے یا اپنے کامنٹس بھیجنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر آئیے، اس کا ایڈریس ہے facebook.com/sejradio، اور اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہتے ہیں تو پھر لکھیے sejradio@voanews.com پر۔
پروگرام میں ہم آپ سے یہاں پر لیں گے اجازت، اگلے ہفتے کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے نگہت امان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اب پیش خدمت ہے وائس آف امریکہ کا خصوصی سیگمنٹ فکر و فن، جس میں آپ سن سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے نئی خبریں اور دلچسپ معلومات۔
ذکر ہے معین اختر کا اور پروگرام ہے فکر و فن۔
جانے تمنا خط ہے تمہارا، پیار بھرا افسانہ، دل
شاید معین اختر جیسی شخصیت ہی کے لیے احمد فراز نے کہا تھا کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گلیمر کی دنیا میں 6 ستمبر 1966 میں قدم رکھا۔ وہ حقیقتاً ایک ورسٹائل فنکار تھے۔ انہیں فن کے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی پر ستارہ امتیاز اور پرائیڈ آف پرفارمنس جیسے اعزازات سے نوازا گیا۔
سنو، تم آزادی کے دن کیا پہنو گے؟
ہتھکڑی۔ پچھلے 30 سال سے تم نے مجھے اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہوں نہ کہیں آ سکتا ہوں۔ بتاؤ، اما ابا نے کہا تھا لڑکی کا نام راحت ہے، سوائے راحت کے زندگی میں سب کچھ ہے۔
انہوں نے اداکاری، کمپیئرنگ، پلے رائٹنگ اور گلوکاری کے ساتھ ساتھ فلم پروڈکشن اور ڈائریکشن میں بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ تاہم معین کو زیادہ تر ان کی کامیڈی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔
بھائی دیکھیے، آپ کے کرائے کا علاوہ ہماری چھاتی میں جل رہا ہے۔ یہ بچے ہم سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ابا یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اب ہم بچوں کو بھی نہیں بتا سکتے۔
واہ کیا کہنے قبلہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ کس تہذیب کے اصول ہیں؟ جب پچھلے ماہ میں آپ کے گھر آیا تو آپ نے خود اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال کر میری طرف دیکھا اور مجھے کہہ دیا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں۔
دیکھیے، منہ نکالا مگر وہ ہم نہیں تھے، ہمارے خالو تھے، جڑواں ہمارے، ہماری شکل ان سے ملتی ہے۔
دیکھنا، غلط بیانی کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، بھلا آپ اور خالو مبشر جڑواں کیسے ہو سکتے ہیں؟
ملعون کراس کر گیا۔ بھائی دیکھیے، مطلب یہ کہ ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے تھے، اس لیے جڑواں کہا تھا۔
انہیں کئی زبانوں سے اچھی شناسائی تھی، انگلش، اردو اور پنجابی پر تو انہیں دسترس تھی ہی، اس کے علاوہ وہ بنگلہ، سندھی، پشتو اور گجراتی، یہ سب زبانیں بھی بول سکتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں میمن برادری کے لب و لہجے پر عبور تھا، جس کی وجہ سے بھی انہیں خاصی شہرت ملی۔ ایک ٹی وی ڈرامے سچ مچ میں ان کا مقبول کردار لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔
ارے جاہل آدمی، جب ان سے شادی کرنے کے لیے میرے کو اپنی بیوی سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کیا؟ بات کرتا ہے تو، ارے چل چل چل، تو اپنی زندگی کائے کو ادھر جایا کر رہے لے، جانے کہیں اپنا کام کر جا کے۔
ان کے مزاح میں ایسی لطافت اور شائستگی تھی کہ ان کی کامیڈی فیملی انٹرٹینمنٹ کہی جا سکتی ہے۔ انہوں نے 27 جملوں سے ہمیشہ اعتراض کیا۔ ماسٹر جی، میرے
4 جوڑے پہلے یہ لے لیجیے۔
بیوی صبر کریں، صبر، آپ کا بھائی بہت بور ہے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں پہاڑی پہ کھڑا ہوں، آپ پل کے اس طرف ہیں، ابھی ٹائم لگے گا آپ کو، جب ٹھہر جائیے۔ یہ خواتین اتنی پہلے سے آئی ہوئی ہیں، پہلے ان سے نپٹ لوں، اس کے بعد آپ کی باری آئے گی۔
میں بھی تو اتنی دیر سے کھڑی ہوں، آپ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے، میرے 6 سوٹ سلنے ہیں۔
بی بی اگر دیکھنے سے سوٹ سل سکتے ہیں تو لیجیے، یہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا فرق پڑا اس سے؟
ٹی وی ڈرامے کے ایک کردار مس روزی کے روپ میں معین اختر کو بے حد سراہا گیا۔
میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔
جی شکریہ۔ بھائی کچن میں میری ضرورت تو نہیں ہے نازیہ، میں تھوڑی سی تو ہوگی۔
ان کے ٹاک شوز اسٹوڈیو 2.5 اور لوز ٹاک بہت پسند کیے گئے۔ لوز ٹاک کے تقریباً 400 شوز میں وہ ہر مرتبہ ایک نئے روپ، نئے ڈھنگ اور نئے لب و لہجے کے ساتھ سامنے آئے۔
اور جس طرح سے ہمارے ملک میں سائنس نے بہت ترقی کی ہے،
اور وہ سارا سمیان لائے گئے، میری تینوں بیویوں کو چھٹ گئے۔
یہ میرے پڑے، ہم بے الزام تو ایسے بھی ہے، ویسے بھی صحیح، نام بدنام تو ایسے بھی ہے، ویسے بھی صحیح۔
سارے بادشاہ سنگل خیر سے جوڑے دگڑے خوشحال تھے۔
مجھے پتا ہے ابھی ریکارڈنگ کے بعد تم مجھ سے یہ کہو گے کہ یوسف بھائی وہ میری سالی پی کے 731 سے آ رہی ہے، کسی کو ایئرپورٹ پہ کہہ دیں۔
اور انسان جو ہے وہ ڈیلی غلطی کا پتلا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ڈیلی غلطی کا پتلا ہو سکتا ہے۔
آج تو بس اتنا ہی۔
تنہائی کے نازک یہ لمحے، سورج میں تیری ڈھل جاتے ہیں، راتوں کے اندھیروں میں اکثر یادوں کے دیے جل جاتے ہیں، جانے تمنا خط ہے تمہارا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
کچھ تو کہیے نا،
کچھ تو کہو،
کم میں بگوش نا،
کچھ کہیے نا،
لکھو
اپنے سوالات کے ساتھ اس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ شرکت کریں. ہمارے ماہرین آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں ہفتے کی رات کو 10 سے 11 بجے تک پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر مفت کال کر سکتی ہیں. نمبر نوٹ کر لیجئے 0800-777-89. ہفتے کی رات 10 سے 11 بجے تک فون کیجئے 0800-777-89. پروگرام ہے
کہیے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.